الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم مخاطب النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة البقرة: يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علمنا وعملنا آمین یا رب العالمین. مسجد سندرات اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا آج کا موضوع قرآن مجید کا فلسفہ شہادت. اس حوالے سے ہم یہ جو ماہ محرم الحرام اور اس میں یوم عاشورہ، اس کی اپنی کیا حقیقت ہے، شہادت کیا ہے، کیا شہید مردہ ہے، اور شہادت کا اعزاز اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے، قرآن کا فلسفہ شہادت، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جو اسباق ہمارے سامنے آتے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو آخری تاکید اور وصیت کی اپنی بہن حضرت زینب کو، یہ کچھ موضوعات ہیں جو انشاءاللہ ہم اس کے تحت کور کریں گے. سب سے پہلے ماہ محرم الحرام اور عاشورہ کی حقیقت. قمری سال آپ کے علم میں ہے کہ اسلامی سال جو ہے وہ چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور خالق کائنات کے نزدیک وقت کی تقسیم کیا ہے، اس کا جواب بھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، اس دن سے جس دن اس نے پیدا فرمائے تھے آسمان و زمین. منہا 14 حرم، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے. فلا تظلموا فیہن فی ہن، تم ان کے بارے میں اپنے اوپر ظلم مت، فی ہن انفسکم، اپنے اوپر ظلم مت. آیت کے سلسلے سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 مقرر فرمائی ہے، اور اس میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی. مہینوں کی یہ تعداد اللہ رب العالمین نے اسی دن مقرر فرما دی تھی جس میں اس نے زمین و آسمان پیدا فرمائے، اور یہ تعداد اللہ کی کتاب میں محفوظ. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم اور مبارک ہیں. البتہ ان 4 مہینوں کے نام آیت میں نہیں دیے گئے، اور آیت میں ہی نہیں بلکہ پورے قرآن مجید کو پڑھ جائیے، اس میں بھی نہیں ملیں گے. اور ان کی تعیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. یہ بات حدیث کو حجت اور ذریعہ دین قرار دیتی ہے، اور جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ ان مہینوں کے نام صرف قرآن کریم سے متعین کرتے رہے. یہ 4 مہینے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے حدیث شریف میں، وہ ترتیب کے اعتبار سے محرم، رجب، ذیقعد اور ذی الحج. ہمارے آقا محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اس کے تمام اہم ایام کی بنیاد قبری سال ہے. اس لحاظ سے امت کو بھی چاہیے کہ اسے جہاں عیسوی سال کے دو مہینے اور ہر چیز یاد ہے، قمری سال کے حوالے سے بھی ہماری غفلت نہیں ہونی چاہیے. آج اگر ہم اپنے بچوں سے پوچھیں تو وہ جنوری، فروری، مارچ کو بڑی فٹافٹ سنا دیں گے، لیکن اگر آپ یہ پوچھیں کہ جناب قمری سالوں کے مہینوں کی کیا جو ہے وہ تعداد ہے، تو شاید بڑے تو کیا، بچے تو کیا، بڑوں کو بھی کچھ جو ہے وہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے. اس لیے آئیے ان کو بھی اذکر نو تازہ کر لیں. یہ اسلامی سال کا آغاز ہوا محرم کے مہینے سے، اس کے بعد سفر کا مہینہ ہے دوسرا مہینہ، اور تیسرا مہینہ ربیع الاول کا، چوتھا ربیع الثانی، پانچواں جمادی الاول اور چھٹا جمادی الثانی، اور ساتواں رجب جو کہ محترم مہینوں میں سے بتایا گیا، اور آٹھواں شعبان، نواں رمضان، دسواں ذیقعد، بلکہ دسواں شوال، اور گیارہواں ذیقعد، اور بارہواں ذیلحج. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک زمانہ گھوم کر اس حال پر آ گیا ہے جس پر آسمان و زمین کے پیدا کیے جانے کے وقت تھا. اور سال میں بارہ مہینے ہیں، ان میں سے چار محترم ہیں، تین مسلسل یعنی ذیقعد، ذیلحج اور محرم، اور چوتھا جو ہے رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے. ماہ محرم الحرام کی جو دس تاریخ ہے جسے یوم عاشور بھی کہا جاتا ہے، تو یہ محرم کی دس تاریخ، یہ تاریخ انسانی کے آغاز سے ہی محترم چلی آ رہی ہے، اور اس دن بڑے بڑے عظیم الشان واقعات ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی دس محرم الحرام کو، حضرت ابلیس علیہ السلام کو درجات عالیہ ملے دس محرم الحرام کو، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کے ٹھہری دس محرم الحرام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے نکالا گیا دس محرم الحرام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نجات ملی دس محرم الحرام کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی مینائی واپس لوٹائی گئی دس محرم الحرام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات پائی دس محرم الحرام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا دس محرم الحرام کو، اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی واقع ہوئی دس محرم الحرام کو. تو اس اعتبار سے پتہ یہ چلا کہ محرم کی دسویں تاریخ جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، اور عاشورہ کے معنی ہی ہوتے ہیں ٹینتھ ڈے، یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل دن ہے. جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض تھا. اور یہ جان لیجئے کہ یہ شہادت حسین سے بہت پہلے کی بات ہے، خود مدینہ طیبہ میں اور اس سے پہلے جو ہے وہ مکہ معظمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے اس وقت عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا. اور ایک حدیث میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ عز و جل کی رحمت سے امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا تو اس کا پچھلے ایک سال کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا یہ روزہ. اس لحاظ سے جو یہ سمجھنا کہ محرم یوم عاشور کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، تو یہ صرف اس کی واحد وجہ نہیں ہے، بلکہ اس شہادت کے پیش آنے کی وجہ سے عاشورہ کا دن مقدس یا حرمت والا نہیں بنا ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے ہی یہ دن مقدس سمجھا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں احکام بیان فرمائے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بھی تقریباً سات سال بعد پیش آیا. لہذا اصل میں یہ بات کہ عاشورہ کی حرمت شہادت حسین کی وجہ سے ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے یہ شہادت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دس رن محرم الحرام کو جو پہلے سے ایک متبرک دن چلا آ رہا تھا اسے نہ داخل ہو. شہادت کی نفس ہی کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیات بینات سے جو اس کا مفہوم واضح ہوتا ہے اس میں شہادت کے لغوی معنی ہوتے ہیں حاضر ہونا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33. کیا تم اس وقت موجود تھے حاضر تھے جبکہ یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ اور اس کے اصطلاحی معنی میں مدد کرنا بھی شامل ہے کہ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم شک میں ہو اس کے بارے میں جو ہم نے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تو اس جیسی ایک صورت سے لا کر دکھاؤ اور جتنے بھی تمہارے حمایتی اور مددگار ہیں ان کو بلا لو. اگر تم سچے ہو پتہ چلا کہ اس میں شہادت کے لفظ میں حمایتی اور مددگار ہونا بھی شامل ہے. اسی کے مفہوم میں گواہی دینا اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 جو کہ قرض اور دین سے متعلق ہے اس میں کہا گیا ولا تکتم الشہادہ, تم شہادت اور گواہی کو چھپایا نہ کرو. اور گواہی کے حوالے سے تو اس لفظ خود اللہ نے کے لیے استعمال ہوا کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو, خود اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. بل ملائکہ اور فرشتوں نے اس بات کی گواہی دی ہے, وَأُولُو الْعِلْمِ اور جتنے صاحبان علم ہیں انہوں نے اس بات کی گواہی دی ہے, قائماً بالقسط کہ اللہ عدل کا قائم فرمانے والا. گواہی جب بھی دی جائے گی تو کسی کے حق میں ہوتی ہے اور کسی کے خلاف ہوتی ہے. اسی لیے جب لفظ شہادت کے بعد حرف جر لام آئے تو گواہی اس کے حق میں ہوگی, اور جس اسم کے ساتھ اعلیٰ آئے تو گواہی اس کے خلاف ہوگی. خود قرآن مجید کے بارے میں حدیث نبوی میں الفاظ آتے ہیں القرآن حجت لکا, یہ قرآن حجت بنے گا دلیل بنے گا تمہارے حق میں, او علیکا یا تمہارے خلاف, یعنی یہ تمہارے اپنے طرز عمل اور رویے پر منحصر ہے کہ قرآن اگر تمہارا رویہ قرآن کے احکام کے مطابق ہوگا تو یہ تمہارے حق میں دلیل بنے گا, اور اگر تمہارا رویہ قرآن کے برعکس ہوگا تو یہ تمہارے خلاف جو ہے وہ گواہی دے گا. اسی طرح سے ہمارے اعضاء اور جوارح ان کی گواہی کا تذکرہ سورہ حامیم السجدہ میں آتا ہے کہ مجرموں کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ شاہد علیہم سمعہم و ابصارہم, ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے کان ان کی سماعت اور ان کی جو ہے وہ آنکھیں, و جلودہم اور ان کے جسم یا جلدیں سکنز, بما کانوا یعملون بسبب ان کاموں کے جو کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضل و قسط کا گواہ اور علم بردار بن کر کھڑے ہونے کا حکم دیا سورہ نساء کی آیت 35 میں, یا ایہا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, کونوا قوامین بالقسط, ہو جاؤ قائم کرنے والے عدل کے انصاف کے, شہداء للہ گواہی دینے والے اللہ کے لیے اللہ کے حق میں, ولو علی انفسکم اگرچہ وہ گواہی خود تمہارے اپنے نفسوں کے خلاف جاتی ہے, اب الوالدین یا تمہارے والدین کے خلاف جاتی ہو, ولا قرابین یا قرابت داروں کے خلاف جاتی ہو. تو یہ شہادت کا مفہوم ہمارے سامنے گواہی کی شکل میں جو ہے وہ آیا. کیا شہید مردہ؟ تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت ہو, بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں, ولکن لا تشعرون لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے, تم ان کی اس حیات جاودانی کی حقیقت کو اس دنیا میں سمجھ نہیں سکتے. اسی طرح سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں اہم مضامین قرآن مجید میں کم از کم دو مرتبہ یا دو سے زیادہ مرتبہ دوہرا کر ضرور رکھتے ہیں, وہاں فرمایا کہ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا, دل میں بھی گمان اور خیال نہ کرنا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے شہید ہو جائے. سورہ بقرہ میں آیا تھا کہ زبان سے مت کہنا, یہاں کہا کہ ان کو ہر بھی سمجھنا بھی نہیں کہ وہ مردہ ہیں, بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں, عند ربہم یرزقون اور اپنے پروردگار کے ہاں رزق عطا کیے جا رہے ہیں. اسی لیے جو ہے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل کون سا شہید ہے, تو آپ نے فرمایا کہ جو لوگ دشمن کا مقابلہ کرتے وقت اپنی جان جان آخری کے سپرد کر دیتے ہیں مگر منہ نہیں کھولتے, یہ لوگ
جنت کے بالا خانوں میں بحر خرام ہوں گے. ان کا پروردگار ان کی ثابت قدمی دیکھ کر ان پر ہنستا ہے. عجب تیرا پروردگار دنیا کے اندر کسی بندے پر ہنس دے تو پھر آخرت میں اس کا کوئی حساب نہیں. تو یہ شہید کے لیے جو مراتب ہیں اور شہید کے جو کیفیات ہیں، اگرچہ قرآن نے بتا دیا کہ اس دنیا میں تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ تم ان کی حیات جاودانی کی حقیقت کو سمجھ سکو، لیکن احادیث مبارکہ میں جتنا ذکر آیا ہے اس سے کچھ اندازہ ضرور قائم کیا جا سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے کہا کہ جب تمہارے بھائی احد کے دن شہادت سے ہم قرار ہوئے، اور آپ کو پتا ہے کہ غزوہ احد میں 70 دن ان قدر ساتھ جا رہا صحابہ نے جان شہادت جوش کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو اڑنے والے سبز عالموں میں ڈھال دیا اور انہوں نے جنت کی نہروں پر آنا جانا شروع کر دیا. وہ جنت کے پھل کھانے لگے اور عرش کے نیچے لٹکی ہوئی سونے کی قندیلوں میں آرام کرنے لگے. جب اس طرح سے انہوں نے کھانے پینے اور آرام کرنے کی آسائشیں مہیا پائیں تو آپس میں کہا کہ کون ہے جو دنیا میں ہمارے بھائیوں تک ہماری یہ بات ہمارے بارے میں پہنچا دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، تاکہ ہمارے بھائی جو دنیا میں پیچھے رہ گئے ہیں وہ جنت سے بے رغبتی نہ برتیں اور جہاد و قتال کے وقت کم ہمتی کا مظاہرہ نہ کریں. بس اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں یہ بات پہنچا دوں گا. اور پھر مالک نے سورہ آل عمران کی یہ آیات جو 169 جو میں نے آپ کے سمجھ نازل فرمائی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں شہید ہوں ان کو مردہ مت سمجھو، حقیقت میں وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں. اسی بات کو ایک دوسری روایت مسلم شریف کی، اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا گیا ہے پر قرآن کی اس آیت کے بارے میں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کے بارے میں جب اسے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا. تو آپ سب نے ساتھ فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز اڑنے والے قالبوں میں ہیں، ان کے لیے قندیلیں عرش الہی سے لٹکتی ہیں، وہ جنت میں جہاں چاہیں گھومتے پھرتے ہیں اور پھر ان قندیلوں میں آ کر بسیرا کرتے ہیں. ان کی طرف ان کے پروردگار نے جھانکا اور ارشاد فرمایا کہ کسی اور چیز کی تمہیں خواہش ہے؟ شہداء نے جواب دیا کہ اب ہم کس چیز کی خواہش کر سکتے ہیں جب ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں مزے کریں. اللہ تعالیٰ نے اس طرح 3 بار ان سے یہی دریافت کیا اور شہداء نے دیکھا کہ جب تک وہ کسی خواہش کا اظہار نہ کریں گے ان کا رب ان سے برابر پوچھتا ہی رہے گا. تو انہوں نے کہا کہ مالک، ہماری تمنا یہ ہے کہ ہماری روحوں کو پھر ہمارے جسموں میں واپس لوٹا دیا جائے اور ہم دوسری بار تیری راہ میں شہید کیے جائیں. اب مالک نے دیکھ لیا کہ انہیں کسی اور چیز کی خواہش نہیں تو پھر ان سے پوچھنا چھوڑ دیا. یعنی اللہ کی جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر بھی لذت کون سی لذت ہے؟ وہ اللہ کی راہ میں گردن کٹانے کی لذت ہے، جس کے لیے جب ان سے بار بار پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے ضرور ہم سے سوال کرنا ہے تو پھر ہماری خواہش یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ شہادت کی لذت ہمیں عطا. امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث لا کر بہت سی باتیں کہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شہید کو نیا اڑنے والا جسم ملتا ہے جس میں اس کی روح ڈال دی جاتی ہے اور وہ اس جسم کے ساتھ جنت کے مزوں میں خوش و خرم رہتا ہے. اور اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ موتا میں شہید ہوئے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لواحقین کو تسلی دیتے ہوئے اور دلاسا دیتے ہوئے فرمایا تھا، آپ علم میں ہے کہ غزوہ موتا کے موقع پر جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جب عالم تھا، دشمن نے وار کیا، ایک بازو دائیں ہاتھ میں عالم تھا، دایاں بازو کٹ گیا، انہوں نے بائیں بازو میں تھام دیا، جب بایاں بازو بھی کٹ گیا دونوں کٹے ہوئے بازو کے ساتھ جو انہوں نے عالم کو گرنے نہیں دیا. بلاخر جب دشمن نے ان کے جسم اتھر کو جو ہے وہ زخمی کر دیا اور وہ شہادت پا گئے، تو اس وقت جو ہے پھر اللہ پاک کے ہاں ان کا اعزاز اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اللہ نے ان کا اعزاز اس طرح سے فرمایا ہے کہ انہیں ان بازوؤں کی جگہ اللہ نے پر عطا کیے ہیں اور وہ جنت کی اڑتے پھرتے ہیں، اس لیے ان کا نام جعفر طیار یعنی اڑنے والے جو ہے ان کے لیے جگہ گیلا تو پڑا تھا. تو یہ وہی بات ہے جو یہاں پر شہداء کے حوالے سے بتائی جا رہی ہے. امام مسلم فرماتے ہیں کہ شہید کو نیا اڑنے والا جسم ملتا ہے جس میں اس کی روح ڈال دی جاتی ہے اور وہ اس جسم کے ساتھ جنت کے مزوں میں خوش و خرم رہتا ہے. شہید کا مالک اپنے عرش کے اوپر سے التفات خسروانہ فرمانے کے بعد گفتگو بھی کرتا ہے. صرف جنت کی نعمتیں ہی نہیں ہیں بلکہ اس کے ساتھ شرف ہم کرامی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر ادا ہوا, جو موسیٰ کلیم اللہ کو جو جو اعزاز ملا ہے وہ اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ وہاں پر اپنے اس شہید کے کا فرما رہا ہے. اور اپنی خواہشات اور تمناؤں کے اظہار پر اللہ اصرار بھی کرتا ہے, مگر جب وہ یہ آرزو کرتا ہے کہ اس کی روح کو اس کے دنیاوی جسم میں واپس لوٹا دیا جائے تاکہ وہ ایک بار پھر اس کی راہ میں جہاد کر کے شہادت کی سعادت مندی حاصل کر لے, تو اس کا مالک اپنی سنت کو نہیں بدلتا ہے. اسی کے قرآن میں یہ بتایا گیا کہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, تم اللہ کے قانون اور ضابطوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. تو اس لحاظ سے اللہ اس کی کچھ خواہش پورا نہیں کرتا جس کے اظہار کا خود اس نے اسے بار بار کا دعویٰ کیا. شہید جنت میں بھی زندہ ہے, اپنے مالک کے پاس رزق دیا جاتا ہے. معلوم ہوا کہ شہداء اپنی دنیاوی قبروں میں دنیاوی جسم کے ساتھ نہیں بلکہ نئے برزخی جسم کے ساتھ جنت الفردوس میں زندہ جاوید رہتے ہیں. اسی لیے اللہ کی راہ میں شہادت کی تمنا خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف کی روایت, لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, میری یہ بڑی تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں, ثم أحيا پھر زندہ کیا جاؤں, ثم أقتل پھر قتل کیا جاؤں, ثم أحيا پھر زندہ کیا جاؤں, ثم أقتل پھر قتل کیا جاؤں, ثم أحيا پھر زندہ کیا جاؤں, ثم أقتل پھر قتل کیا جاؤں. کہ اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا اکثیر یہی اقتدار میرے لیے. اور یہی بات جو ہے ایک دوسری روایت میں انس بن مالک رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے روز ایک جنتی کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا جس سے اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کہ فرزند آدم انہوں نے اپنا ٹھکانہ کیسا پایا, یعنی اللہ نے جو جس نعمت سے اتنی بڑی نعمت سے نوازا فوج عظیم سے اس کے بارے میں رب پوچھتا ہے کہ وہ ٹھکانہ کیسا پایا. وہ جواب دے گا پروردگار مجھے بہت خوب ٹھکانہ ملا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہاری کوئی اور طلب کوئی اور آرزو ہے؟ عرض کرے گا اے پروردگار میری کوئی اور طلب اور آرزو سے سوا نہیں کہ مجھے 10 مرتبہ دنیا میں تو بھیجے اور ہر مرتبہ میں تیرے راستے میں اپنی جان کو نچھاور کروں. کہ یہ جو ہے یہ آرزو شہادت کا مرتبہ عظیم دیکھ کر اس کے دل میں پیدا. اور اللہ پاک جو اللہ کے لیے اللہ کے کلمے کی اللہ کے دین کی حقانیت کی سربلندی کے لیے اپنے وجود کے ذریعے سے گواہی کا حق ادا کرتا ہے اس کا اعزاز اور اکرام اللہ تعالیٰ اس طرح سے فرمائیں گے کہ راہ خدا میں بہنے والا یہ قطرہ یہ اللہ کو بہت زیادہ, دو قطرے محبوب ہیں. ترمذی شریف کی روایت حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دو قطروں اور دو نشانیوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں. یہ دو خطرے میں ایک وہ خطرہ ہے وہ آنسو جو اللہ کے خوف کی وجہ سے آنکھ سے ٹپکا, اور دوسرا وہ خطرہ ہے خون جو اللہ کی راہ میں بہا ہے. اور ایک وہ نشان جو اللہ کی راہ میں سبت ہوا, اور دوسرا وہ نشان جو اللہ کے عائد کردہ کسی فرض کو ادا کرتے ہوئے جو ہے سبت ہوا. اور شہید کے لیے جو ہے فرمایا کہ اس کی موت جو ہے وہ بے اذیت موت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کو جام شہادت نوش کرتے وقت اتنی ہی چبھن محسوس ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی کو چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے. ہم اندازہ کیجیے چیونٹی کے کاٹنے سے انسان کو کیا تکلیف محسوس ہوتی ہے. شہید کو اتنی ہی مشکل سے جو ہے وہ اپنا تکلیف کے چبھن جام محسوس ہوتی ہے. اور صلہ شہید کے حوالے سے یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی اور مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پاس شہید کے لیے 7 انعامات ہیں. وہ 7 انعامات کیا ہیں؟ کہ خون کی پہلی دھار چھوٹنے پر ہی اس کی مغفرت فرما دی جائے, جنت میں جانے سے قبل اسے اس کی آرام دہ جگہ دکھا دی جائے گی, اور تیسرا یہ ہے کہ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا, چوتھا یہ ہے کہ انتہائی گھبراہٹ کے وقت سے جو کہ روز محشر کو پیش آئے گی امن میں رہے گا. پانچواں یہ کہ اس کے سر پر وقار یعنی عزت و تکریم کا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک یاقوت بھی دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا. اور مزید یہ کہ 72 کشادہ چشم جو ہے وہ حوریں اس کی زوجیت میں دے دی جائیں گی. اور ساتویں فضیلت اس کے لیے اعزاز اللہ کی طرف یہ ہے کہ وہ اپنے 70 رشتہ داروں کے بارے میں شفاعت کر سکے گا اور اس کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی. تو یہ ایک جان جو اللہ کی جارہ میں قربان ہوتی ہے صرف دل کے ساتھ, آپ دیکھیے تو صحیح کہ اللہ سے کس طرح سے اعزاز اور اقرار فرماتے ہیں. اسی لیے جو ہے شہادت کی تمنا اور آرزو کرنا یہ بھی جو ہے ایک جو ہے بندہ مومن کی صفات میں سے بتایا گیا. اور اگر سچے دل سے کی جائے تو اللہ کے راستے میں شہید ہونا انسان کے لیے عظیم ترین سعادت ہے. اور جس طرح سے شہادت کا بے حساب اجر و ثواب رکھا گیا ہے, اسی طرح سے اس کی تمنا کرنے, اس کی دلی آرزو کرنے, اس کے لیے دعائیں کرنے اور اس کے لیے دوائیں کرنے پر بھی ویسا ہی اجر و ثواب رکھا گیا جو شہادت پر ملتا ہے. لیکن یہاں میں عرض کر دوں کہ یہ دعا کم از کم اتنی گڑگڑاہٹ سے ہونی چاہیے, اس سے زیادہ گڑگڑاہٹ سے ہونی چاہیے جتنی گڑگڑاہٹ کے ساتھ وہ بے اولاد اللہ سے اولاد کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے, جتنی گڑگڑاہٹ کے ساتھ وہ بے روزگار اللہ سے روزی مانگتے ہوئے جو ہے دعا کر رہا ہوتا ہے, جتنی گڑگڑاہٹ کے ساتھ کوئی جو ہے وہ بڑی جو ہے مہلک بیماری میں مبتلا شخص اللہ سے شفا کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے, اس سے زیادہ اللہ کے حضور میں جب تک تڑپ اور گڑگڑاہٹ کے ساتھ یہ دعا نہ کی جائے. اور جس طرح سے بیماری سے صحت یابی کے لیے دوا کی بھی پوری کوشش ہو رہی ہوتی ہے, اسی طرح سے جان اور مال جو ہے اللہ کے راستے میں اسی ذوق اور شوق سے کھپایا جا رہا ہے اور اللہ سے شہادت کی تمنا کی جا رہی ہے, تو اس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اپنے شہید ہونے کی سچے دل سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے مرتبے تک پہنچا دیتے ہیں, خواب وہ شخص اپنے بستر پر ہی گنا. اور اس حوالے سے ہمارے سامنے مثال رہنی چاہیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے. دیکھیے انہوں نے میری دعائیں نہیں کی, وہ صاحب سیف تھے, سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار, اور ان کے جسم اٹھا کا کوئی حصہ گرا ہے تو وہ زخموں سے خالی نہیں تھا. دوسری بات ہے کہ اگر اللہ کا فیصلہ یہ ہے انہیں موت بستر مرگ پر آنی ہے تو وہ اس کیفیت میں موت جو ہے وہ بھی جو ہے اللہ کے ہاں شہادت کا مرتبہ پانے والی موت. اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے کہ آن حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے شہادت کا طلبگار ہوگا اس کو شہادت دے دی جاتی ہے, خواہ بظاہر اس کو نہ ملی ہو یعنی وہ اپنے بستر پر ہی کیوں نہ مارا ہو. یہ مسلم جیت کی روایت. اس کے بعد جس نے نہ شہادت کے لیے کوشش کی نہ اس کے دل میں اس کی تمنا پیدا ہوئی اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, یہ بھی مسلم جیت کی روایت ہے. فرمایا وہ ماتا ولم یبصر, جسے موت آئی اس حال میں کہ نہ اس نے کبھی اللہ کی راہ میں کوئی جنگ کی, ولم یحدث بھی نفسہ, اور نہ ہی اس کے دل میں اس کی کبھی آرزو پیدا ہوئی, ماتا علی شعبۃ من نفاق, اس کی موت جو ہے ایک طرح کے نفاق کے اوپر نکل واقع ہوئی کہ نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شم کی لی کہ فخر خان کا ہی ہے فقط ان دو کو دل کی. اب قرآن مجید کا جو فلسفہ شہادت ہے اس کے حوالے سے چند باتیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. شہادت علی الناس یہ وہ اصطلاح ہے جو قرآن مجید میں فریضہ رسالت کی ادائیگی کے لیے استعمال ہوئی, اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی معنی میں خطاب کر کے سورہ احزاب میں کہا گیا کہ یا ایہا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, بے شک ہم نے آپ کو کھینچا ہے گواہ بنا کر شاہد اور خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے, وداعیا الی اللہ باذنہ, اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے دعوت دینے والے, وسراجا منیرا, اور ہدایت کے روشن سورج بنا کر آپ کو. شہادت علی الناس کا تعلق آخرت سے اور اقوام حجت سے بھی ہے کہ رسولوں کے بھیجے جانے کا مقصد قرآن یہ بتاتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 165, رسلا مبشرین ومنذرین, رسول بشارت دینے والے, خوشخبری سنانے والے, اور رسول خبردار کرنے والے, لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل, تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف رسولوں کے بعد کوئی حجت کو دلیل باقی نہ رہے, وکان اللہ عزیزا حکیما, اور اللہ تعالیٰ کا ہے ہی غالب اور توانائی والا. تو شہادت الناس کا مفہوم ہے لوگوں کے خلاف گواہی دینا، یعنی قول اور عمل کے ذریعے سے دینی تعلیمات کی گواہی کا حق ادا کر کے نوع انسانی پر اتمام حجت کرنا، تاکہ وہ روز قیامت اللہ کے سامنے اپنی بے عملی کا کوئی جواز پیش نہ کر سکے. اس اتمام حجت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے دین کو قائم اور نافذ کیا جائے، تاکہ نوع انسانی پر اس کا قابل عمل ہونا ثابت ہو اور باطل نظام کا جبر کسی کے لیے اسلام قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ بنا سکے. اسی لیے نظام عدل کے قیام کی جدوجہد کو اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کی بعثت کا مقصد قرار دیا. سورہ حدید آیت نمبر 25، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بینات، واضح نشانیاں دے کر. وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اور ہم نے نازل فرمائی ان کے ساتھ کتاب بھی اور میزان بھی. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و قسط پر قائم ہوں، لوگ عدل و قسط پر قائم رہیں. اس حوالے سے اگر ہم سیرت طیبہ کا ایک پارہ جائزہ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری کیسے ادا فرمائی، تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے اسوہ حسنہ کی روشنی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل دعوت کے ذریعے سے اپنی اس ذمہ داری کو ادا فرمایا. ظہور نبوت سے لے کر آخری سانس تک بار بار مختلف پیرائے اسلوب میں لوگوں کے سامنے قرآن کا پیغام رکھا، اعتراضات کے جواب دیے اور بات کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور اس کے لیے اپنی عملی مثال ذاتی کردار کے ذریعے سے قائم کر کے دکھائی، اور ایک اس ساتھ ایک اجتماعی جدوجہد جس میں صحابہ کرام کی عظیم جماعت تیار کی جاتی تھی، اور پھر اس میں جو مراحل ہیں جو مائل سٹون ہیں مکہ موسمہ میں بھی جو ہے آپ ہمارے سامنے ہیں کہ زمانی طنز و استحصار سے لے کر ایزا رسانی، تشدد، حتیٰ کہ قاتلانہ حملے، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پوری اس حیات نبوی کے دوران 17 مرتبہ قاتلانہ حملے ہوئے، اور شیخ بنی ہاشم میں خاندان سمیت ایسے شاید جو ہے اتنے لمبے سوشل بائیکاٹ کی تو کوئی مثال جو ہے دوسری پیش کرنی مشکل ہے، کہ جہاں پر شیر خار بچوں کے لیے بھی ایسا حیات تنگ ہو رہا ہے، بڑوں کو بھی کھانے پینے کے لیے بھی چمڑے ابال کر جو ہے ان کا پانی جو ہے وہ بچوں کے ساتھ حالت میں اندھیرا جا رہا تھا، اور پھر اس کے بعد یوم تائف کو جو کچھ پیتا ہے اس میں کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور بالآخر مدینہ مکہ موسمہ میں ایک اجتماعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا فیصلہ، جس کے بعد اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مدینہ طیبہ میں بھی کوئی ٹھنڈی چھاؤں مہیا نہیں آئی، بلکہ غزوہ بدر سے پہلے بھی 8 مہمات ہیں، اور پھر بدر کا وہ مارکا ہے، اس کے بعد احد کے میدان میں 70 ذیلی قدر صحابہ کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا ہے، انہوں نے جان شہادت جوش کیا ہے. احزاب کے موقع پر جس دن سختیوں کا مظاہرہ تھا، جس میں پوری کفر کی قوت جو ہے ان کی جمع ہو کر جو ہے جیسے آج باقی قوتیں جو ہیں گٹھ جوڑ کر رہی ہیں، اس دور میں کفار نے، مشرکین نے، یہود نے، سب نے مل کر اور منافقین نے جو ہے وہ مل کر اقدام کیا، اور اس کے علاوہ جو ہے مسلسل یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا، بالآخر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، وہ فتح مکہ. تو اس پورے مشن کے دوران جن حضرات صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے شہادت علی الناس کا عملی طور پر حق ادا کیا. اب باقیوں نے بھی اپنی اس جدوجہد کے ذریعے سے، اپنی جان و مال کی قربانیوں کے ذریعے سے یہی فریضہ ادا کیا. شہادت علی الناس کی یہ ذمہ داری کتنی کٹھن ہے کہ روز قیامت اللہ رسولوں سے پوچھے گا کہ انہوں نے لوگوں تک دعوت کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا، اور پھر لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ ان تک جو حق پہنچا یا نہیں، اگر پہنچا تو انہوں نے عمل کیا یا نہیں کیا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 میں اس کا ذکر آتا ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم لازمن سوال کریں گے ان سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم لازمن رسولوں سے سوال کریں گے. رسول اس دن امت کے خلاف گواہی دیں گے جو انہوں نے دعوت حق امتی تک پہنچا دی تھی. اب عمل کی ذمہ دار امت خود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی ہی گواہی دینی پڑے گی، جس کا تذکرہ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں آتا، جو روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر تو قرآن کا محبت وہی ہے، آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں، مجھے دوسروں سے قرآن سن کر کچھ اور لطف اور حد حاصل ہوتا ہے. اور جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل ارشاد میں گردن جھکا کر قرآن کی تلاوت کرنے لگے، سورہ نساء سے آغاز کیا، آیت نمبر 41 پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس دن کیا حال ہوگا، کس بھاؤ بیتے گی جبکہ ہم لائیں گے ہر امت پر ایک گواہ. آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان پر، یہ جو آپ کی امتی ہیں، ان کے خلاف گواہ بنا جائے گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک کافی ہے، کافی ہے بس. عبداللہ بن مسعود نے جب نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو روا تھے کہ یہ کیسا وقت ہوگا جبکہ مجھے اپنے امتیوں کے خلاف کی ہر گواہی دینی پڑے گی. تو یہی فکر تھی جس کے لیے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر جبکہ کم و بیش سوالات صحابہ جمع تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے میں آواز سے جواب دیا نشہد انک قد بلغت، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے پہنچا دیا، وادیتا اور آپ نے حق امانت ادا کر دیا، ونصحت اور آپ نے حق خیر خواہی ادا کر دیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری تراسل کی امت کو، فل یبلغ الشاهد الغائب، آپ جائیں وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں ان تک جو موجود نہیں. تو شہادت علی الناس کی یہ ذمہ داری امت پر درجہ بدرجہ مختلف واسطوں کی زندگی سے منتقل ہوئی، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طریقے سے ہم نے تمہیں امت وسط، درمیانی امت، بہترین امت، یا ایک لنک، ایک کڑی بنایا ہے امت کے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ پوری انسانیت پر گواہ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ. اللہ سے اللہ کا کلام حاصل کیا رسول ملک جبرائیل امین نے، اور پہنچایا رسول بشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت مسلمہ کو پہنچایا، اور امت مسلمہ کی اب یہ ڈیوٹی لگائی کہ اب ان کا یہ کام ہے کہ انہوں نے پوری بلے نو انسان تک اس کو پہنچانا. شہادت علی الناس یہ ہمارا فرض ہے جس کے لیے اللہ نے پکار لگائی سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے لیے کوشش کرو، محنت کرو، جد و جہد کرو جیسا کہ اس کے لیے کوشش کا حق ہے. واجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے، اور اجتباء ہمیشہ کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے. وہ مقصد کیا ہے میں درمیان کیسا چھوڑتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ شہیدن علیکم لیکون الرسول شہیدن علیکم، وہ مقصد یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم پوری انسانیت پر گواہ. تو دین کا عملی تقاضا، یہ فریضہ شہادت کیسے ادا کیا جائے، اس کے لیے رب نے پروسیس اور میتھڈولوجی بتائی کہ وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد، اللہ کے لیے کوشش کرو، محنت کرو، جدوجہد کرو جیسے کہ اس کے لیے کوشش کرنے کا حق. اور جہاد فی سبیل اللہ، یعنی جو ایک متفق علیہ روایت کے مطابق جہاد فی سبیل اللہ سے مراد ایسی کشکش اور محنت ہے جس کا ہدف، جس کا ٹارگیٹ ہو اللہ کے دین کی سربلندی. اور اس دنیا میں یہ اعلیٰ ترین خدمت خلق اللہ کے دین کی سربلندی، یعنی ایک عادلانہ نظام کا قیام. ظالمانہ نظام مسلسل مظلوم پیدا کرتا ہے، اور اس تحت اگر کچھ سوشل ویلفیئر کے کام کیے بھی جائیں اس سے محض چند مظلوموں کی اسباب رسی ہوتی ہے. اس لیے دنیا میں تمام رسولوں کی مسائی کا اصل مقصد یہی تھا، ایک عادلانہ نظام کا قیام. اگر آگے فرمایا کہ یہ اللہ کے راہ میں جدوجہد کرو جیسا کہ اس کے لیے جدوجہد کا حق ہے، انسان پر نفس کا بھی حق ہے، والدین کا بھی حق ہے، اولاد کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، قوم اور وطن کا بھی حق ہے، اور اللہ کا بھی حق ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ محسن حقیقی کون ہے، انعامات اور احسانات کس کے سب سے بڑھ کر ہیں، اور اسی لحاظ سے سب سے بڑا حق کس کا ہے. تو اندر سے آواز آئے گی کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، ہمارا وجود یہ اللہ کی نظر کرم کے اندر کا مدور نعمت، ہمارے پاس جو نعمت بھی ہے یہ خالص اسی کی ادا کی ہوئی ہے، اس لحاظ سے سب سے بڑھ کر حق بھی کا اس کا رہتا ہے. البتہ اگر یہ دیکھا جائے کہ اس معیار اور پیمانے کے تحت ہمارا کتنا فیصد وقت دوسرے حقوق کی ادائیگی میں لگ رہا ہے اور کتنا فیصد اللہ کے لیے بہت سے اپنا جائزہ لے پاتے ہیں. اور سوچنے کی بات ہے غور کرنے کی کہ کیا محض چند کلمات خیر کو کہہ دینا، کچھ صدقہ خیرات کر لینا، اور جو ہے وہ کسی ایک آدھ درس میں شرکت کر لینا، کیا اس سے اللہ کے راستے میں بھاگ دوڑ کا اور جدوجہد کا اور اللہ کی بیش بنا بہا عنایات کا حق ادا ہو گیا؟ اور اللہ کا یہ احسان عظیم ہے، فرمایا ہوا استباقم، اس نے تمہیں چن لیا ہے، ملت کی رہنمائی کے لیے منتخب فرما لیا ہے. اور اس فضل باری تعالیٰ کے لیے ہم لفظ استباء آیا ہے، جس کے معنی ہے تو سلیکٹ، انتخاب کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے. یا انتخاب کی غرض و غایت بیان کر دی گئی کہ وہ ہے شہادت علی الناس، ان لوگوں پر قول و عمل کے ذریعے سے دین کے تقاضوں کی گواہی دے کر حجت قائم کر دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات پر نبوت اور وحی اور رسالت کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن رسالت کا کار رسالت جو ہے وہ تا قیام قیامت باقی ہے، اور یہ امت اب سلسلہ رسالت کی تیسری کڑی ہے. آخری نبی کے امتی ہونے کی وجہ سے نوع انسانی تک یہ پیغام ربانی پہنچانا اب اس امت کی ذمہ داری، جس کے لیے سورہ بقرہ کے آیت 143 میں فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طریقے سے ہم نے تمہیں امت وسط درمیان اوپر بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم پوری انسانیت پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول اور فعل سے تم پر اتمام حجت فرما دے. البتہ اگر ہم غور کریں تو ہمارا معاملہ جو ہے بہت ہی برعکس نظر آتا ہے، قول و فعل کا ہمارے اندر تضاد ہے، جس بات کا ہم منہ سے اقرار کرتے ہیں ہمارا عمل اس کی نفی کر رہا ہے، اور یہی چیز اللہ کی ناراضگی کا باعث بھی ہوتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں کو ایمان لا دو، لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ بات کہتے ہیں جس پر عمل نہیں کرتے، کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت اللہ کے غضب کو بڑھکانے والی ہے یہ چیز کہ تم وہ بات کہو جس پر عمل کرو. شہادت علی الناس کی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے اللہ نے کہا کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی ہو اجتباکم لیکن رسول شہید علیکم وتکونوا شہادا علی الناس، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائے. ختم نبوت کے بعد اب یہ ذمہ داری امت کے کانوں پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتمام حجت فرما کر شروع ہو گئے، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے قول و عمل اور غلبہ دین کی اجتماعی جدوجہد کے ذریعے سے شہادت علی الناس کا فریضہ ادا کریں. اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے روز قیامت سے رو ہوں گے، اور اگر ایسا نہیں کیا تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ ایسے مجرم ثابت ہوں کہ نہ صرف اپنی کوتاہی بلکہ دوسروں کی گمراہی کا وبال بھی ہمارے ساتھ آئے گا. روز قیامت لوگ الزام لگا سکیں گے کہ یہ دین کے وہ نام لیوا ہے جو اپنے سیرت و کردار کی وجہ سے دین کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بن چکے ہیں. اور آج جتنے مسائل اور پریشانیاں جن سے ہم دو چار، اس حوالے سے میں آپ کو تکرانی کی ایک روایت سنانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ معاملات ایسے ہیں، پانچ چیزیں ہوں گی تو ان کے نتیجے میں پانچ چیزیں واقع ہوں گی. سب سے پہلے اگر لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر ایک اسلوب کو مسلط فرما دے گا. دوسرا فرمایا کہ اگر وہ اللہ کی قانون کے سوا کسی اور کے قانون کے تحت جو ہے وہ حکمرانی اختیار کریں گے تو انہیں بھوک اور اخلاص جو ہے ان کے درمیان پھیل جائے. تیسرا فرمایا کہ اگر وہ اپنے کاروبار میں بددیانتی اور جو ہے وہ خیانت کا مظاہرہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کی فصلوں سے جو ہے وہ محروم کر دے گا اور ان کے اندر قحط بھی پھیل جائے گی. اور آخری چیز یہ فرمائی کہ اگر وہ زکات کی حقیقی جو رقم ہے اس کی ادائیگی کو روک دیں گے، اور زکات آپ محض یہ نہ سمجھیے کہ جو اپنے گھر کا اپنے زیور اور مال و اسباب تھا اس کا حساب کر کے زکات دے دی تو زکات پوری ہوگی، جتنا اسٹاک گوڈاؤنس کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے اس پر تو بھی زکات ہے، جتنا را میٹیریل فیکٹریز میں آیا پڑا ہے اس کے اوپر بھی زکات ہے، جتنی سیمی فنش گوڈس ہیں ان کے اوپر بھی زکات ہے، اور جتنی اسٹاک انوینٹری میں فنش گوڈس ہیں ان سب کے اوپر بھی زکات ہے. جتنی فصلیں آپ اندازہ کیجیے، ہم ایک زرعی ملک ہیں، اور کتنا ہمارا جو ہے وہ لمبا چوڑا رقبہ ہے جس کے اوپر جو ہے یہ اللہ کی رحمت سے جو ہے یہ فصلیں لہلہا رہی ہوتی ہیں. ان کے اوپر بھی جو ہے ڈپینڈنگ کہ ان کی جو ہے وہ ان کو بارانی پانی مل رہا ہے یا نہری پانی مل رہا ہے اس کے لحاظ سے اوشن یا حمص ان کے اوپر بھی جو ہے لاگو ہوتا ہے. ان میں سے کون سی چیزیں ہمارے یہاں پہ کی جا رہی ہیں؟ اور اگر زکات لوگ ودہول کریں گے تو پھر جو ہے وہ خشک سالی کا شکار ہوں گے. آج ہمارے اندر یہ ساری خرابیاں ہمارے ان اعمال کی کوتاہیوں کی وجہ سے ہو چکی ہیں. یہ تبرانی کی روایت تھی. اور ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے عہد کو توڑ ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے ایسا دشمن مسلط کر دے گا جو ان کی جو ہے جو ان کے مقبول جو بھی ان کی پوزیشن ہوگی وہ ان پر قابو پا لے گا, مسلط ہو جائے گا. آج ہمارے اڈے وغیرہ کے حوالے ہیں, ہمارے لیے ٹیکسز کے فیصلے بھی وہ آگے کرتے ہیں. یہ آر جی ایس ٹی کس کہاں سے جو ہے وہ آیا ہے اور باقی سارے آپ کی فائنینس منسٹری کے اندر کون جو طے کرتا ہے کہ آپ کا بجٹ جو ہے اس کے اندر کس کس کے اوپر کتنے کا ٹیکس لگایا جائے گا. اور اگر یہ اللہ کی کتاب کے مطابق حکمرانی نہیں اختیار کرتے نہ ہی اس کو جو ہے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان آپس میں فوٹ اور دشمنی ڈال دے گا. اور آج ہم اس کا بھی جو ہے نقد مظاہرہ اپنے ہاتھ دیکھ رہے ہیں. یہ ہے نتیجہ اپنے اس فریضے کی ادائیگی نہ کرنے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی یہ ذمہ داری یہ فریضہ شہادت الناس کیسے ادا کریں. اس کے لیے سب سے پہلا کام جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا, اپنے قول سے بھی اپنے عمل سے بھی اور اجتماعی جدوجہد کے ذریعے سے بھی ہمیں بھی وہ اسٹیپس اختیار کرنے ہوں گے جس کی طرف سراحت کی ساتھ آئٹم بھی اشارہ آتا ہے. سب سے پہلا کام عمل کا آغاز فاقم الصلاۃ وآتی الزکاۃ, ارکان اسلام کو ادا کرنا, باقاعدگی سے نماز کی ادائیگی ہے, رمضان مبارک کے روزے, صاحب نصاب ہو تو ہر سال زکات ادا کرنا. اور زکات میں توجہ دلا چکا ہوں یہ نصاب جو ہے صرف انڈیویجول نصاب نہیں ہے, یہ سارے کے سارے جو ہے یہ اجتماعی اور کاروباری معاملات جو ہیں ان کے اندر بھی شروع. اور صاحب استطاعت ہو تو زندگی میں ایک بار حج کرنا. لیکن یہ ارکان اسلام دے آر ناٹ دا اینڈ, دے آر دا مینس ٹوڈز دا اینڈ, یہ تو ذریعہ ہے مقصود نہیں ہے. اصل مطلوب کیا ہے فرد سے کہ پوری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنا, عبادت, عبادت جس سے دو لازمی اجزاء ہیں, اطاعت کلی اور محبت قلبی. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی کا جو لمحہ بھی بے بندگی میں گزر رہا ہے وہی لمحہ جو ہے شرمندگی کا باعث بننے والا ہے. اس تصور کے تحت زندگی جو ہے پوری کی پوری اپنی اللہ کی بندگی میں دینا. اور پھر یہ کام دوسروں تک جو ہے دوسروں کو بھی اللہ کی مکمل بندگی کی دعوت دینا کہ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ, اس سے اچھی, اس سے خوبصورت, اس سے احسن بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف پکارا, اللہ کی طرف دعوت دی, وعمل صالحا, خود اچھا عمل کیا, وقال اننی من المسلمین, اور اسے کہا کہ میں اللہ کے پروردگار بندوں میں سے عاجز مسلمانوں میں سے. مزید اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا منطقی تقاضا یہ ہے. اتمام حجت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا دین کہیں پر غالب ہو, غالب ہو اور ثابت کیا جائے کہ اسلام قابل عمل. دین کے تقاضوں کی یہ جو ادائیگی ہے جس میں خود اللہ کا بندہ بننا ہے, دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینی ہے, اللہ کی بندگی والا نظام قائم کرنے کے لیے کوشش محنت اور جدوجہد کرنی ہے, یہ شہادت الناس کے وہ مراحل ہیں جن کی ادائیگی کے لیے اب اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے. مشکل مت سمجھو بلکہ واعتصموا باللہ, اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ. اللہ سے چمٹ سے مراد اللہ کی رسی سے چمٹنا, جیسے سورہ آل عمران کی آیت 34 میں فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا, مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, ولا تفرقوا, اور کسی تفرقے کا, اختلاف کا, اختلاف کا شکار نہیں ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ اللہ کی وہ مضبوط رسی وہ یہ قرآن مجید, جس کے لیے آپ نے فرمایا کہ ہوا حبل اللہ المتین, یہ بھی قرآن ہی اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے. وہ ذکر الحکیم, یہی حکمت سے لبریز ذکر ہے. وہ صراط المستقیم, اور یہی صراط المستقیم. گویا جہاد فی سبیل اللہ اور شہادت الناس کے فرائض کی ادائیگی کے لیے مرکز و محور قرآن حکیم کو بنایا جائے, اور اس کے لیے جو ہے وہ کمرے ہمت کسی جائے, کسی اجتماعیت کے ساتھ جڑ کر جو ہے کام کیا جائے کہ ہو وہ مولاکم فنعم المولى ونعم النصير، بڑا ہی حوصلہ افزائی والا انداز ہے. دین کے تقاضوں کی ادائیگی بظاہر ایک مشکل کام نظر آتی ہے، لیکن اس راستے میں اہل ایمان کا خوش پناہ ساتھی اور مددگار تو خود اللہ ہے، اور جسے اللہ کی مدد میسر آ جائے تو اسے تو سب سے بڑا سہارا مل گیا کہ وہ باندھ کمر کیا کرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 میں فرمایا کہ ینصرکم اللہ فلا غالب علیہ، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وہی یحزنکم، لیکن اگر وہ تمہیں چھوڑ دے فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو کون ہے کہ تمہاری مدد فرما سکے اس کے بعد. وعلی اللہ توکل المؤمنون، اور حقیقی ایمان والوں کو تو اللہ پر ہی توکل اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے. تو یہ ہمارے سامنے فریضہ شہادت جو قرآن کا فلسفہ شہادت ہے، جس میں اصل مقصد ہے گواہی، اللہ کے دین کی حقانیت اور صداقت کی گواہی، اور اس مقصد کے لیے انسان جو ہے جد و جہد کرتے ہوئے اپنی جان پر کھیل جائے، تو یہ جو ہمارے ہاں عرف عام میں شہید کہلاتا ہے، وہاں تک انسان جو اس مرتبہ کو پاتا ہے، اس شہید کے مراتب جو اللہ کے ہاں اس کا اعزاز اور اکرام ہے، جو جنت میں اس کے لیے نعمتیں ہیں، وہ اپنی جگہ اس کا تذکرہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اصل امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انسان کی زندگی اس فرض کی ادائیگی کے دوران جو ہے اسلام میں داخلہ بھی جو ہے شہادت کے ذریعے سے ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول. یہ زبان سے گواہی ہے، لیکن اللہ کو صرف زبان کی گواہی نہیں چاہیے ہے، اس کے بعد عمل کے ذریعے سے گواہی ہے، عملی جدوجہد کے ذریعے سے گواہی ہے، جس کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اعلیٰ مثال قائم کی کہ جو کچھ وہ کہتے تھے، جسے وہ حق سمجھتے تھے، اس حق کے لیے اپنی جان جانے آخری کے سپرد کی. شہادت سے پہلے ان کا ایک خطبہ نقل کیا گیا ہے کہ وہ کوفہ جاتے ہوئے راستے میں انہوں نے بیگہ کے مقام پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خطبہ دیا، اس میں انہوں نے کیا مطالبہ دہایت سامنے رکھا، لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسے حکمران کو دیکھتا ہے جو ظالم اور جابر ہے، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہے، اللہ کے کیے ہوئے عہد کو توڑ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تحس نحس کر رہا ہے، اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کر رہا ہے، رغبتوں کی جینی صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس دور کی باتیں کرنی تھی. آج بھی آپ کو ان باتوں کے اندر جو ہے ایسا لگتا ہے کہ آج کے حالات پر تبصرہ نظر آ رہا ہے، اور پھر بھی اس شخص کو غیرت نہ آئے، نہ وہ زبان سے اس ظالم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، نہ علمی طور پر ظالم کے خلاف کوئی اقدام اٹھاتا ہے، تو اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ظالم بادشاہ کی جگہ ایسے بے غیرت شخص کو جو ہے آگ میں جھونک دے. لوگوں خبردار ہو جاؤ، یہ لوگ شیطان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں اور رحمان کی اطاعت سے آزاد ہو چکے ہیں، ان لوگوں نے اللہ کی زمین کو فساد سے بھر دیا ہے، حدود الہی کو پامال کر دیا ہے، مال غنیمت میں سے اپنے لیے زیادہ وصول کرنے لگے ہیں. آج سارے کے سارے جو ہے قوم کی خون پسینے کی کمائی جو ہے ٹیکسوں کے ذریعے سے جو نچوڑ کر اس کے بعد جو ہے اس سے جو ہے بقول علامہ اقبال شام کو بیٹھ کر جو شراب پی چکی جاتی ہے وہ قوم کے خون کو جو ہے وہ اس سے کشید کی گئی تھی. تو وہی بولتا ہے کہ مال غنیمت میں سے اپنے لیے زیادہ وصول کرنے لگے ہیں، اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیا ہے اور حلال چیزوں کو حرام کر دیا، اس لیے میں حق بجانب ہوں کہ مجھے غیرت آئے اور میں ان کی سرکشی اور بغاوت کو حق و عدل سے بدلنے کی کوشش کروں. وقت آ گیا ہے کہ مومن حق کی راہ میں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. میں شہادت کی موت چاہتا ہوں، ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا خود بہت بڑا جرم ہے، میری ذات تم لوگوں کے لیے نمونہ ہے. تقریر کرنے والا خاموش ہو گیا، اس کی آرزو پوری ہو گئی اور اب قیامت میں نہیں ہم اور آپ اس کی آواز سن سکیں گے، لیکن اس کی آواز کی گونج آج بھی مجھے اور آپ کو جب جوڑ دی ہے، آج بھی دنیا اللہ کی اطاعت سے آزاد ہے، آج بھی حدود اللہ پامال ہیں، یہ گونج ملت کے نوجوانوں کو آج بھی غلط دلا رہی ہے اور انہی مرحلوں سے گزرنے کی دعوت دے رہی ہے جن مرحلوں سے شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ نے گزرے تھے. نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں قدر و قیمت کی چیز حق تھا جس کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کر دی. اگر اپنی ذات نواز رسول کو عزیز ہوتی تو وہ اسے قربان نہیں کر سکتے. کربلا کی تاریخ مجھ سے اور آپ سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم حق کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں، جس طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اپنی جان اس راہ میں قربان کی بلکہ اپنے کنبے کے معصوم بچوں کو خوشی خوشی کٹوا دیا. شہید کربلا کی مظلومیت اور بے بسی مجھ سے اور آپ سے وہی عملی جواب چاہتی ہے جو ان کے ساتھ جانے والے ان کے جانثاروں نے دیا. اس حوالے سے یہ نمونہ یہ تعلیم کرتا ہے کہ ظالمانہ اور جابرانہ حکومت کا اعلانیہ مقابلہ کرو، اور کسی ایسی حکومت سے اطاعت اور وفاداری کی بیعت نہ کرو جو اللہ کی بخشی ہوئی انسانی حریت و حقوق کی غارت گر ہو، جس کے احکام مستبدہ اور جابرہ کی بنیاد پر صداقت اور عدالت کی جگہ جبر و ظلم کا دور دورہ ہو. مقابلے کے لیے ضروری نہیں کہ تمہارے پاس بہت زیادہ قوت شوکت اور مادی کا وہ سارا ساز و سامان موجود ہو جو ظالموں کے پاس ہے، کیونکہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چند ضعفاء و مساکین کی جمعیت قلیلہ کے سوا کچھ نہ تھا. حق و صداقت کی راہ نتائج کی فکر سے بے پرواہ ہے. نتائج کا مرتب کرنا تمہارا کام نہیں، یہ اس قوت قاہرہ عادلہ الہیہ کا کام ہے جو حق کو باوجود جو فقدان انصار کے کامیاب اور فتح مند کرتی ہے، اور ظلم کو باوجود جمعیت و عظمت ضروری کے نامراد و سرنگو کرتی ہے. کہ کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ایسی ہوئی جو بڑی جماعتوں پر غالب آئی اللہ کے حکم سے. اس قتیل زیادہ حق و صداقت کے چاروں طرف جو کچھ تھا اس کا اعادہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آزمائشوں کے لیے پہلے سے سورہ بقرہ میں ذکر کر دیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائشوں میں ڈالے گا، وہ حالت خوف و حراس، بھوک اور پیاس، نقصان مال و جان اور ہلاکت اولاد و اقارب میں مبتلا کر کے تمہارے صبر و استقامت کو آزمائے گا. بس اللہ کی طرف سے بشارت ہے ان ثابت قدموں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں تو اپنے تمام معاملات یہ کہہ کر اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. خوف و حراس، بھوک اور پیاس، نقصان اموال و متاع، قتل نفس و اولاد، یہی چیزیں انسان کے لیے اس دنیا میں انتہائی مصیبتیں ہو سکتی ہیں، اس لیے انہی چیزوں کو راہ الہی کی آزمائش قرار دیا گیا ہے. لیکن مظلوم کربلا کے سامنے یہ تمام مرحلے ایک ایک کر کے موجود تھے، وہ ان تمام مصائب سے ایک لمحے کے اندر نجات پا کر آرام و راحت اور شوکت و عظمت بھی حاصل کر سکتے تھے. اگر حکومت ظالمہ کی وفاداری اور اطاعت کا عہد کر لیتے، حق و صداقت سے روگردانی کر کے مصلحت وقت کی تعبیر پر عمل پیرا ہو جاتے، لیکن انہوں نے اللہ کی مرضی پر حق کا عشق زندگی کی پر موت کی محبت کو جو ہے وہ غالب آنے دیا. انہوں نے اپنا سر دے دیا کہ انسان کے پاس حق کے لیے یہی کچھ ہے، یہی کا آخری متاع ہے، لیکن اطاعت، اقرار اور وفاداری کا ہاتھ نہیں دیا. صرف یہ ہاتھ حق و عدالت کے لیے ہی آگے بڑھ سکتا ہے. لوگوں میں سے کوئی ایسے نہیں جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی جانیں فروخت کر ڈالتے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے بندوں کے حق میں شفقت اور مہربانی رکھنے والا ہے. سب سے بڑا اسوہ حسنہ اس حادثہ عظیمہ کی لسان حال اس کی ترجمانی کرتی ہے کہ راہ مصائب اور جہاد حق میں صبر و استقامت اور عزم و ثبات کو پیش نظر رکھنا ہے. بے شک وہ لوگ کی جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ، اور اس پر ڈٹ گئے، جم گئے، پھر انہوں نے اپنے فرض کی ادائیگی میں جان کی بھی پرواہ نہیں کی، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، انہیں کو جنت کی خوشخبریاں ملتی ہیں اور انہیں کو خوف و حزن سے نجات جو ہے ان کے لیے مقدر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس پیغام کو پیش نظر رکھ سکیں، اور یہ شہادت کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور جو علامہ اقبال نے کہا کہ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، یہ بندگی کا مقام کچھ اور ہے اور عاشقی کا مقام کچھ اور ہے. یہ نوری سجدہ ہی خواہی، یہ خاکی بیش اذاں خواہی. یہ جو نوری مخلوق ہیں فرشتے، ان سے تو اللہ کو سجدے مطلوب ہیں، لیکن یہ جو خاکی وجود ہے اس سے تو اس سے آگے بڑھ کر کچھ اور مطلوب ہے. چنا خدا نگہداری کے بانی بے نیازی ہا، اس کی خودداری کا حال یہ ہے کہ وہ بے نیاز ذات ہے، لیکن اس کے باوجود شہادت پر وجود خود سے خون دوستاں خالی، اپنے وجود پر وہ شہادت اپنے دوستوں کے خون سے چاہتا ہے. تو یہ وہ فریضہ شہادت کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اس کو جو ہے اس کے حصول کے لیے سارے مراتب، اور اس میں اسوہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پیش نظر رکھنا. البتہ اس حوالے سے اس موقع پر جو کچھ بہت کچھ یوں کہہ لیجئے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر ہو رہا ہے، آگے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیا اس کے بارے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کرنے کے لیے کہا تھا. یہ بھی ایک چیز ہے جو مولانا عبدالکلام آزاد نے نقل کی ہے. وہ یہ واقعہ نقل کرتے ہیں حضرت علی بن حسین جنہیں عرف عام میں زین العابدین رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے، جو کہ حضرت حسین رضی اللہ کے ساتھ زیادہ تھے، اس وقت بیمار تھے، اور وہ اس وقت جو حضور کے پورے خاندان میں سے وہ بچنے والے واحد جو ہے فرد تھے عورتوں کے علاوہ مردوں میں سے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جس رات کی صبح کو میدان شہادت گرم ہونے والا ہے، عین اسی شب کا واقعہ ہے کہ میں بیمار پڑا ہوا تھا، میری پھوپھی حضرت زینب میری تیمارداری میں مشغول تھی، اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے. وہ چند اشعار پڑھ رہے تھے جنہیں سن کر میں سمجھ گیا کہ ان کا ارادہ کیا. میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے، اور مجھے یقین ہو گیا کہ ہم پر اطلاع الہی نازل ہونے والی ہے اور اب اس سے چارہ نہیں ہے. یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کل جو ہے بادل کے ساتھ ٹکرانے والے ہیں، مگر حضرت زینب سے ضبط نہ کر سکی، کیونکہ عورتیں موروثی طور پر زیادہ رقیق القلب ہوتی ہیں. وہ جو ہے چلا اٹھی کہ واہ حسرتا واہ مصیبتا، ہائے حسرت ہائے ہماری مصیبت، الیوم ماتت فاطمہ، یعنی یہ آج کے دن کی مصیبت جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بھی فوت ہو چکی، علی اور حضرت علی بھی فوت ہو چکے، والحسن ابن علی اور حضرت حسن وہ بھی جا چکے، اور اب اس کے بعد حضرت حسین کی جو ارادے ہیں. لیکن حضرت حسین اگر یہ حالت دیکھی تو ان کی طرف متوجہ ہوئے، کہا اے بہن یہ کیا بے صبری ہے، یہ کیسی جزا و فضا ہے، اللہ سے ڈرو کہ موت یقیناً ایک آنے والی چیز ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. لیکن حضرت زینب شدت غم و حزن سے مسترد تھی، وہ دیکھ رہی تھی کہ آنے والی صبح کن واقعات خونی کے ساتھ شروع ہوگی. فرط غم میں انہوں نے اپنا گریبان پھاڑ ڈالا اور باویلا حسرتا پکارتی ہوئی بے ہوش ہو کر اپنے بھائی پر گر پڑی. حضرت حسین نے یہ حالت دیکھ کر ان کے منہ پر پانی ڈالا، اور جب ہوش میں آئی تو فرمایا اے بہن یہ کیسا غم و حزن ہے جو تم کر رہی ہو، تمہیں چاہیے کہ اللہ کے حکم اور فرمان کے مطابق جو طریقہ عزا و حزن و غم ہے اسے اختیار کرو، کیونکہ میرے لیے اور ہر ایک مسلم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے اعمال اور افعال اتباع پیروی کے لیے بہترین نمونہ. اللہ اکبر. خاندان نبوت کے اس مرتبہ رفیع اور اس درجہ عظیم کو دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کس طرح سے ان کے سامنے تھا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ کے حکم کے سامنے کس طرح سے انہوں نے اپنے جذبات اور خواہشات کو قربان کر دیا. ایسے سخت اور زہرہ گداز موقع پر بھی انہیں اپنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی بہن کا یہ جزا و سزا گوارا نہ تھا، اور بجائے عام الفاظ صبر و تشفی کے فرمایا تو یہ فرمایا فائنلی ولکل مسلم، بے شک میرے لیے اور ہر مسلم کے لیے اس وقت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ. تو غور کرنے کی بات ہے کہ آج کتنے مدعیان محبت اہل بیت ایسے ہیں جو اسوہ حسنہ کا اتباع کریں اور اپنے اعمال کے ذریعے سے اس کا ثبوت پیش کریں. یہ آج جو 1400 سال سے یہ جو کچھ بھی ہمارے ہاں ہوتا رہا ہے، یہ گزشتہ 10 دنوں میں اور آگے آنے والے 40 دن تک جو سلسلہ چلتا رہے گا، کیا اس کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ سے کوئی تعلق ہے؟ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران بھی تو 70 جلیل قدر صحابہ شہید ہوئے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد شوال کا مہینہ اس اعتبار سے تو غم و حزن کا مہینہ ہونا چاہیے کہ اس میں 70 جلیل قدر صحابہ شہید ہوئے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسی شوال کے مہینے میں عید الفطر جو ہے وہ منائی ہے. تو یہ ہمارا طریقہ نہیں. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان عظیمت کی داستانوں سے، ان عظیمت کے میناروں سے وہ سبق حاصل کریں، وہ صداقت کا، وہ شجاعت کا، وہ عدالت کا، وہ حق کے لیے جان کو قربان کرنے کا جذبہ اس کو حاصل کیا جائے، نہ کہ یہ کہ یہ جناب بچوں کو اور بڑوں کو کہیں جو ہے وہ گھوڑا ہی اتنا متبرک ہو گیا کہ اسی کے پاس سے گزر جانا یا اس کو ہاتھ لگانا ہی بہت زیادہ جو ہے اجر و ثواب کا باعث بن گیا، اور اس سے آگے بڑھ کر جو ہے جس طرح سے غیر ضروری طور پر اپنی کو آگ پہ کر کر اور تلواروں کے ذریعے سے اور کس کس چیز کے ذریعے سے جو ہے سارا کچھ اور یہ صرف جو ہے شبیہیں بنا کر اور سب کچھ کر کے جو ہے اس ساری چیزوں کا ہمارے دین مدین سے اور اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ان مواقع پر حق کو بیان کیا جائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو صحیح باتیں ہیں وہ بیان کی جائیں، تاکہ یہ جو عوام الناس کے اندر چونکہ اتنی کثرت سے برائی کا تذکرہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو برائی سمجھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور اسے بھی وہ ایک سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی ہمارے ایک مذہبی اور دینی شعائر کا حصہ ہے، اس لیے میں نے آپ کو خاص طور پر جن کے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے ان کی آخری وصیت کیا تھی رضی اللہ تعالیٰ کو وہ خاص طور پر آپ کو سنائی ہے، تاکہ یہ احساس اور شعور ہمارے اندر بھی پیدا ہو اور ہم دوسروں تک بھی یہی حقیقت جو ہے ان تک واضح کر سکیں۔ الحمدللہ یہ آپ کے سامنے وہ پوری گفتگو جس کا آغاز ہم نے کیا تھا کہ یہ جو قرآن مجید کا فلسفہ شہادت کے ذیل میں ہم نے محرم الحرام اور عاشورہ اس کی حقیقت اور محرم کی عظمت، اس کا آغاز تاریخ انسانی سے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 10 محرم الحرام کا روزہ اس کی تاکید فرمائی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ چونکہ 10 محرم الحرام کا روزہ اس سے پہلے یہود رکھتے تھے، اس وجہ سے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات حاصل ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی نے تمنا دلائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو اس میں ایک مشابہت یہود کے ساتھ ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں زندہ رہا تو آئندہ سال اس کے ساتھ 9 محرم الحرام کا روزہ ملا کر رکھوں گا تاکہ کوئی مشابہت ختم ہو جائے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے آپ کو بلاوا آ گیا، لیکن محدثین اور فقہاء نے یہ لکھا ہے اس لیے یہ روزہ تو بہت افضل ہے، لیکن اس کے لیے اچھا بہتر اور ضروری یہ ہے کہ 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے تاکہ اس کے یہود کے ساتھ مشابہت نہ رہے۔ تو یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے آئی، شہادت کی اصل لغوی بحث اور اصطلاحی معنی میں گواہی کا پہلو بھی سامنے آیا، شہید کو قرآن نے کہا کہ موتا مت کہو، اور اس اعتبار سے اس کی جو حیات برزخی ہے جنت میں جو مزے ہیں ان کا جو تذکرہ جس درجے میں حدیث مبارکہ میں آیا وہ بھی آپ کو سمجھ کر آیا، شہید کا جو اعزاز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور جو حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے وہ بھی آپ کے سامنے آیا، اور قرآن مجید کا فلسفہ شہادت اور اس زمانے حوالے سے ہماری ذمہ داری شہادت علی الناس کی کہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے قول اور عمل سے اللہ کے دین کی حقانیت کی اور صداقت کی گواہی دینی ہے اور اس کے حق میں گواہ بننا ہے نہ اس کے خلاف گواہ بننا ہے، یہ بھی بات واضح ہوئی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے جو سبق ہمیں ملتے ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی، اور حضرت حسین کی حضرت زینب کو جو آخری وصیت ہے اس کا بھی تذکرہ ہمیں سمجھا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔